آئیے مدنی چرن کے ناظرین آپ کو تاثرات دکھا
منج دل منج جان منج پیر کے قربان مرشد منج دل منج جان منج پیر کے قربان مرشد
میرا نام فرحت علی اتاری حیدرآباد سے ان سے تشریف لے کر
سلیمان ہاشمی میرا نام ہے اسلام آباد سے حاضر ہوئے میری سنت کی زیارت کی نیت سے
محمد مبارک انجم ستی قادری اتاری رضوی تحصیل کوٹلی ستیاں یونین کونسل دیر کوٹ ستیاں
عبد الکریم اتاری خالدار
اخلاق احمد اتاری میرا تعلق بیسیکلی ضلع رحیم خان تحصیل صادق آباد سے ہے
میرا نام محمد نعیم الدین میں پنجاب ڈسٹرکٹ راجن پور سے تشریف لایا ہوں
میرا نام ارباز نیازی ہے گارڈن ویسٹ سے یہاں پر ہم امیر اہل سنت کا بیان سننے آئے ہیں یہ بیسک یہ تھنک ہے جہاں سے ہمیں دین مل رہا ہے اور پرفیکٹلی ہمیں دین مل رہا ہے جہاں پر کسی بھی مطلب کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو ہمارے دل کو کھٹکتی ہو یہاں سب کچھ پرفیکٹ ہے اور سب سے پرفیکٹ اس دور کے اندر امیر اہل سنت ہیں اور الحمدللہ وہ میرے مرشد ہیں
مدنی مذاکرے کے لیے اور خاص طور پہ مرشد اتار کا دیدار کرنے کے لیے ان سے فیوز و برکات اور روحانیت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے وہاں آنے کا سعادت ملی ہے مدنی مذاکرے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرشد پاک کا دیدار حاصل ہوتا ہے تو اس سے ہمارے قلب کی صفائی ہوتی ہے روحانیت ملتی ہے اور قلب کو سکون ملتا ہے کیونکہ پیر ہوتا ہے اسی لیے جو قلب کی روحانیت یعنی کل قلب کو صاف کرتا ہے اور آخرت بہتر کرتا ہے روحانیت سب سے زیادہ دینے کے لیے پیر ہی ہوتا ہے
مرشد کریم کی جب زیارت کرتے ہیں ولی کامل کی زیارت کرتے ہیں میں نے بارہا یہ نوٹ کیا ہے کہ جو اسلام بھائی زیارت کر رہے ہوتے ہیں میرے سنت ابھی کچھ فرما بھی نہ رہے ہوں سامنے جلوہ فرما ہوں تو اسلام بھائی رو رہے ہوتے ہیں کیوں یہ ایک نشانی بتائی گئی ہے ولی کامل کی جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں مرشد کا تذکرہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تذکرہ کرے تو کرتا ہی چلا جائے اور جب مرشد کا دیدار ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بس ایک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا چلا جاؤں بس مرشد کا دیدار کرتا رہوں جی نہیں بھرتا
امیر اہل سنت ولایت کے افق کے ستارے ہیں کہ جن کی روشنی جن کی کرنیں بہت دور دور تک پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں
سارے پروگرام اپنی اپنی جگہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے تو ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے سب سے بڑھ کے جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ مدنی مذاکرہ اس میں ہمیں امیر اہل سنت کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے ان کے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں بہت ساری اصلاح کا پہلو ملتا ہے
امیر اہل سنت کے بیانات جو بھی بندہ سنتا ہے دل کے کانوں سے سنتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے
پیارے نگران شورا کا درد بھرا بیان تھا کہ ہماری مسجدیں جو ہیں آج کل ویران ہیں مسجدوں کو تالے لگ چکے ہیں تو میں نے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کیا کہ انشاءاللہ انفرادی کوشش کے ذریعے جتنا ہو سکے گا تو تمام اسلامی بھائیوں کو نماز کے لیے دعوت بھی دوں گا اور مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے اور نگران شورا نے جو فرمایا انشاءاللہ اس پر عمل ہی ہوگا انفرادی کوشش کے ذریعے اور دعوت اسلامی سے منسلک رہنے کے لیے نگران شورا نے جو فرمایا کہ دعوت اسلامی سے منسلک رہنے سے ہی مسجدیں آباد ہوں گی نمازی بڑھیں گے
الحمدللہ یہ آج پانچواں مدنی مذاکرہ تھا جو میں ریگولر آ رہا ہوں بہت سیکھنے کو ملتا ہے امیر اہل سنت تو مقصد امیر اہل سنت کی ذات تو ایک مطلب فیکٹری ہے عالم بنانے کی حافظ بنانے کی نمازی بنانے کی امام سجانے کی داڑیاں سجانے کی یہ تو ایک وہ فیکٹری مطلب ایک ولی گھر ولی ہیں وہ
امیر اہل سنت زید اشرف ہو کی تحریر میں ایک خاص قسم کی روحانیت ہوتی ہے کہ بندہ پڑھتا جاتا ہے اور وہ دل پر اثر کرتی جاتی ہے اور بندے کے اندر ایک عمل کا اور اخلاص کا جو ہے نا وہ جذبہ پیدا ہوتا رہتا اس کے اندر
امیر اہل سنت کی جو تحریریں ہیں جو کتابیں ہیں وہ میرے خیال سے 8 سال کا بچہ بھی پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے وہ اتنی آسان اردو میں اور پھر اعلیٰ حضرت کا جو طریقہ حاشیہ کھینچنے والا وہ تو یہ تو مطلب اعلیٰ حضرت پارٹ 2 ہیں
الحمدللہ عزوجل آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت ملی نگرانی شورا کی جو آج کے مدنی مذاکرے میں مجھے سب سے اچھی بات لگی ہے وہ یہ کہ وہ فرما رہے تھے کہ بھئی اپنے آپ کو ہر پریشانی اور مصیبت کے لیے انسان کو تیار رکھنا چاہیے نا اور جب وہ پہنچ جائے تو اس پر جو ہے وہ صبر بھی کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اپنی ہی طرف اس پریشانی کو منسوب کرنا چاہیے کہ جو مجھے مشکل پہنچی ہے یا پریشانی پہنچی ہے یا تکلیف پہنچی ہے میرے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچی ہے، نہ کہ کسی دوسرے پر اس کا بوجھ ڈال دے یا کسی دوسرے کو ملامت کرے. ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے.
نگران شورا اتار کا ڈاڈلا ہے، اس میں اتار کے سارے گر ہیں، تو ہم تو جب ان کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم باپا کو ہی سن رہے ہیں. ساری تعلیمات باپا کی ہی ہیں ان کے پاس، اور الحمدللہ باپا کا جتنا فیض نگران شورا کے پاس ہے میں نہیں سمجھتا کسی کے پاس ہو. نگران شورا اسی آسان طریقے سے، اسی آسان انداز سے عوامی زبان میں سمجھاتے ہیں کہ اس کہنے کا مقصد کیا ہے. نگرانی شورا
مرشد پاک کی دیا دیدار ان کا زیارت وغیرہ نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے دل ہمارا کافی زیادہ یعنی کہ غم زدہ ہے.
امیر علیہ سنت آج نہیں تشریف لائے مدنی مذاکرے میں، تو ہم نے ان کو بہت مس کیا اور آپ کے لیے دعائیں بھی کی کہ اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے.
آج کے مدنی مذاکرے اور نگرانی شورا کے بیان میں شرکت کی سعادت ملی، تو ساتھ ہی ساتھ دل رنجیدہ بھی ہوا اس خبر سے کہ امیر علیہ سنت کی طبیعت ناساز ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک امیر علیہ سنت کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم دائم فرمائے.
محسوس تو بہت ہوا کہ پیر کا دیدار نہیں ہوا آج، لیکن پیر تو دل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے. باپا فیضان مدینہ میں ہمارے لیے بہت ہے.
سوشل میڈیا پر بھی کافی سارے میسیجز آئے آپ کی طبیعت کے حوالے سے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. اللہ پاک آپ کو شاد رکھے.
آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ تو سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، کم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی. اگر نہیں کی تھی تو کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب اعتکاف کی نیت کر کے کھا پی سکتے ہیں، لیکن اگر کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. بہتر یہی ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کریں، ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک کھائیں پئیں. آج 1443 ہجری کے ذو الحج شریف کی رات ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6، نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے، اب سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی اس ثواب یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بادشاہ کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دل پر سیاہی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے مختلف روایتوں میں کتابوں میں پڑھا ہے، اور اس سیاہی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم گناہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے اپنی روح اور اپنے قلب کو پاک کر سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے.
گناہوں کے سبب وہ سیاہ ایک گناہ کرتا ہے تو سیاہ نکتا ہے، دوسرا دوسرا واقعی دل پر سیاہی تو چھاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. اب اس کا حل یہی ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے اور اس پر قائم رہے، توبہ پر، گناہوں سے بچے، گناہ نہ کرے، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے، اور یہ سب تکلفن کرنا ہوگا، دل لگے نہ لگے گناہوں سے جان تو چھڑانی ہی پڑے گی، ورنہ یہ کہ جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے، گناہوں سے حقیقی نفرت نصیب کرے. اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے، بس اس کی بارگاہ میں کوئی سچے دل سے حاضری کی سعادت حاصل کرے. سورۃ طہٰ 82 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا. اس سے معلوم ہوا کہ توبہ ایسی اہم ترین چیز ہے جس سے بندہ اللہ پاک کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ توبہ صابن کی طرح ہے، جس طرح صابن ظاہری میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، اس طرح توبہ باطنی یعنی گناہوں کے میل اور گندگیوں کو صاف کر دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح جمع ہونے والے بارش کے پانی سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں؟
اللہ اللہ، بے شک بارش کے پانی سے وضو غسل کر سکتے ہیں. جمع نہ بھی ہوا تو یہ فرش جو نظر آ رہا تھا بھی صاف ستھرا تھا، اگر اس میں واقعی کوئی ایسی نجاست نہ ہو کہ جو نظر آ رہی ہو یا اس کی بو یا اس کا رنگ بھی اس میں شامل ہو، کیونکہ بارش بہتے پانی حکم میں اور یہ بارش برسنی دکھائی گئی ہے، تو اگر وہ زمین سے بھی اس نے بھر لیا وضو کرنے کے لیے تب بھی صحیح تھا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
بارش کے دنوں میں عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ آس پاس والوں کا لحاظ رکھنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے. میں یوں سمجھے کہ جیسے سڑک پر ہم جا رہے ہیں، گاڑی لے کے جا رہے ہیں، تو ایک تو اچانک گھڑا سا آ جاتا ہے تو وہ تو گاڑی والے کو یا موٹر سائیکل والے کو عموماً نہیں پتا ہوتا کہ اس سے کیا، لیکن جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے اور آپ بہت تیزی کے ساتھ چلائیں گے تو جو فٹ پاتھوں پر اور سائڈوں میں جو چلنے والے پیدل لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر پانی گرتا ہے. پاکی ناپاکی کا الگ معاملہ ہے، لیکن ایک اس میں کوف تو کراہیت جو پیدا ہوتی ہے اور پھر سامنے والے پر جو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری جگہ پیدل ہوتا تو اس کو پتا چلتا. تو اس طرح اگر روڈ پر بھی کیا گاڑی چلانے والے اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو ثواب کمانے کا، یا یہ سڑک پر جو پیدل جا رہے ہیں ایسے حالات ان کے ساتھ آ جائے تو ان کو بھی ثواب کمانے کا موقع مل سکتا ہے.
بے شک، صحیح توجہ دلائی. اس طرح گاڑی چلانے کے تعلق سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی بیچارہ جا رہا ہوگا، بھلے اس کو صاف ستھرا بھی پانی گرا ہو گیا وہ اس کو تکلیف تو ہوگی، نہ آخر چھتری رکھتے ہیں نا، بارش کا پانی تو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن گوارا نہیں ہوتا نا طبیعت کو، یہ گندا کالا کالا میلا میلا پانی جب اڑے گا کسی پر تو موڈ تو اس کا خراب ہوگا، پریشانی ہوگی، دل دکھے گا اس کا، جان بوجھ کر اگر کسی بڑی سر اڑائے گا تب تو ہے بھی گناہ گار. اگر اچانک گڑا آ گیا یا کوئی توجہ نہیں تھی اور ایک دم کوئی بعض میں ترکیب ایسی بن جاتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے، بہرحال لے کے پوری کوشش کرنی ہوگی کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. چلنے والے بھی بعض اوقات بڑے مطلب غافل طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پچ 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 کر کے پانی میں ذرا چل رہے ہوتے ہیں کہ چاروں طرف چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے.
ایسے میں اگر مشورہ کیا یہ دیا جا سکتا ہے کہ بارش کے دنوں میں کم از کم سڑک پر جو جا رہا ہے باہر وہ ہوائی چپل نہ پہنے, یہ دو پٹی والے چپل سے جو پیچھے کا جو کرتا جو وہ جو ڈیزائن والا بن جاتا ہے نا اس کا تو پھر دیکھنے جیسا ہوتا ہے. اور پھر مثال کے طور پر یہ بارش ان دنوں میں ہو کہ جن دنوں میں خون پڑا ہوا ہو زمین پر, تو پھر وہ بارش بھی گرے خون بھی پڑا ہوا ہو پھر وہ تو بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ پیدل چلنے والوں کو اور بارش کے دنوں میں جوتا چپل کا بھی انتخاب اگر سوچ سمجھ کے کیا جائے تو بہتر ہے.
جی جی, بقرعید کے دنوں میں خون جانور کٹتے ہیں نا قربانی کے, تو ان دنوں خون خاص کر پڑا ہوتا ہے گلیوں میں, واقعی نپک بھی ہوتا ہے جو بہتا خون ہے, گوبر اور گندگی بقرعید کے دنوں میں ہمارے یہاں سڑکوں پہ کئی جگہ ہوتی ہے, اس کے بھی چھینٹے اگر پیچھے اڑیں گے, اگر کنفرم ناپاک چھینٹے اڑیں گے تب تو سارے کپڑے کو ناپاک کریں گے نا یہ, اور اگر ویسے راستے کی کیچڑ ہے بارش میں وہ کالے کالے کیچڑ کے ٹکے پڑتے, تو اس کو جب تک یقینی معلومات نہیں ہوئی تو اس کو ناپاک نہیں کہیں, کالا اس لیے ناپاک نہیں کہا جاتا, کوئلہ تو ویسے کالا ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے.
حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین کیوں کہتے ہیں؟
حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو روح کہنے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام روح سے پیدا کیے گئے اس لیے آپ علیہ السلام کو روح کہا گیا. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام مکلف لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہے, کیونکہ علم و معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں جبکہ بے علمی اور جہالت سے مردہ ہوتے ہیں, اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے جس سے اللہ پاک کی ذات و صفات کی معرفت یعنی پہچان حاصل ہوتی ہے, اور اس معرفت کے ذریعے بے علمی اور جہالت کی وجہ سے مردہ ہو جانے والے دل زندہ ہو جاتے ہیں, اس لیے آپ علیہ السلام کو روح فرمایا گیا, اور آپ علیہ السلام کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنی وحی پہنچانے کی امانت ان کے سپرد فرمائی ہے. تفسیر خازن, روح البیان, تفسیر کبیر, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عورت کو جہیز میں جو سونا ملتا ہے کیا اس پر اس سونے کی وجہ سے کیا ان پر قربانی واجب ہو جائے گی؟
عورت کو جو جہیز میں سونا ملتا ہے اس کی ملک ہوتی ہے نا,
جی
نصاب تک پہنچے گی شرائط پائے جائیں گے تو قربانی تو واجب ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بابا جان, ہم چار بہن بھائی تھے, ان میں سے میرے تین بھائی فوت ہو گئے ہیں, آپ میرے لیے دعا فرما دعا کر دیں کہ آپ ایک صحت تندرستی والا لمبی زندگی والا ہمیں پیارا سا بھائی دے دیں, اور ہمارے گھر میں سکون کی بھی دعا کر دیں.
آمین. آپ کے تینوں بھائیوں کو ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا صبر عطا کرے, کریم نیک اولاد نرینہ اولاد سے نوازے, آپ کو چھوٹا سا پیارا پیارا بھائی مل جائے, آخرت دنیا اور آخرت کی بھلائی والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ قربانی کے لحاظ دو سوال ہیں. پہلا تو یہ سوال ہے کہ جس طرح آج کل ہم یہ سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر بکرا لے لیں اور بعد میں قسطیں دیتے رہیں, تو آیا کہ یہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے اور اللہ کا شکر قربانی بھی کرتے ہیں, اور اگر ہم اپنا کچھ حصہ اندر جیل میں پہنچانا چاہے قیدیوں کے لیے, تو اس کے اوپر ہمارا دین کیا کہتا ہے؟
انسٹالمنٹ پر قربانی کا جانور لینے کے حوالے سے, انسٹالمنٹ پر قسطوں پر لینے کے حوالے سے, تو اگر وہ قیمت مقرر کر لیتے ہیں اور وقت بھی مقرر کر لیتے ہیں کہ کب تک دے دیں گے, اور کوئی غلط شرط اس میں نہیں ہوتی, تو یہ خرید و فروخت بھی جائز ہو جائے گی, اور جانور چونکہ انہوں نے لے لیا ہے تو اس کی قربانی کرتے ہیں, جانور میں اور کوئی خرابی نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی. یعنی قسطوں پر لینے کی وجہ سے قربانی پر کوئی فرق نہیں آئے گا, یعنی پہلے ایک ساتھ قیمت ادا کریں یا قسطوں میں ادا کریں, دونوں صورتوں میں قربانی ہو جائے گی. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ بچے کا اور ان کا سوال یکساں ہی تھا. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس میں گوشت اگر قیدی, شاید پولیس افسر تھے کوئی, گوشت جو ہے وہ قیدیوں تک پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟
قیدیوں تک پہنچانا چاہیں تو غرض نہیں ہے, بالکل پہنچانا چاہیے اگر قیدیوں کو گوشت کام آتا ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قربانی کی وجہ حکمت بیان فرما دیجیے.
اللہ اکبر. قربانی حکمت تو فصلی لربک والخیر, قرآن کریم میں حکم ہے کہ رب کے لیے نماز قائم کر اور قربانی دے, صلی لربک والخیر. اور دوسری آیت ہے ان الصلاۃ و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہمارا لیے قربانیاں سنت ابراہیمی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے اور شرائط کے ساتھ واجب ہے, ہم حکم شریعت پر عمل کرتے ہیں. اور یوں مطلب اس کا فلسفہ یہ کہ آج ہم اللہ کی راہ میں اپنا یعنی یہ مال دے رہے ہیں, قیمتی قیمتی جانور لوگ قربان کر ہی رہے ہیں نا, اللہ کی راہ میں ہم مال دے رہے ہیں, جب ضرورت پڑے گی تو ہم جان بھی قربان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور اس کا نظارہ کربلا میں ہمارے سامنے کہ امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام, امام تشنہ کام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آنے پر اپنے رفقا کے ساتھ, اپنی آل اولاد کے ساتھ, اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جان مال آل سب قربان کر دیا. وہ شعر ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان قربانی کے لیے پیش کر دی لیکن ان کی جان کی قربانی نہ ہو سکی اللہ کی مرضی اللہ کی, بلکہ اس کی جگہ مینڈا قربان کیا گیا. لیکن یہ تو یہ ابتدا ہے قربانی کی, یوں مطلب شاعر نے کہا. اور نہایت یعنی اس کا اینڈ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے نے جان اگرچہ پیش کر دی لیکن قربان باقاعدہ نہ ہو سکی, لیکن اللہ کے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کی اپنے نواسے کی قربانی پیش کی تو وہ واقعی یعنی کہ قربان ہو گئے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. صلو علی الحبیب صلى الله على محمد.
يا رسول الله سلام عليك, يا حبيب الله سلام عليك, يا نبي
Yeah.
ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا 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 صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمیں کیسے یقین ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہے.
ہم نے کلمہ پڑھا دل سے, جو ہوتا ہے کہ ہم نے دل سے ہی کلمہ پڑھا ہے تو ہم مسلمان ہو گئے. ہر مسلمان آقا کا غلام ہے. اس میں کوئی ایک ایک فرد کو الگ الگ سے کوئی سند تو جاری ہونے کا تو ہے نہیں نا ضروری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ, کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے.
سبحان اللہ, یہ کہ اعزازی صورت ہے, ورنہ یوں ہم ہیں تو غلام نہیں. ہم نے دعویٰ کر دیا. اب یہ کہ ہر ایک کا اتنا مقام ہے کہ وہ آقا سے جواب بھی سنے تو اپنے اپنے قسمت کی بات ہے. یہی آرزو ہو جو سرخ رو
ملے دو جہان,
ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. یہ سب سے پہلے اعلی حضرت کا اس مضمون پر ایک شعر ہے, جناب ہوں اگر یاد ہو تو شاعر ابناف خان کو. میں کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا, پر لطف تو یہ ہے, پر لطف ہے کہ جب کہیں وہ جناب ہوں. ہوں منے ماں کا ہوں, ہوں قبول فرما لیں. تو یہ آرزویں ہیں. چلیے نعت خوان سنائیں, جو شعر سنا دیں اس عنوان پر.
نعت خوان سرچنگ میں
تین پڑے گئے آپ کے پاس,
چلو جو سرچ ہو چکا.
اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے بزرگوں کے اقوال لکھے ہیں اس حوالے سے کہ آدمی اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پاتا جب تک کہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق غلامی کے اندر نہ سمجھے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علم القرآن کے اندر ایمان کا معنی ہی قرآن کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ اپنے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم مطلق ماننا, آقا ماننا, تو یہی اصل ایمان ہے.
وہ مالک ہم مملوک ہیں, وہ آقا ہم غلام ہیں.
میں تو کہا چاہوں جا
SMS کے ذریعے سوال آیا ہے، اگر والدین ناراض ہو جائیں اور پھر ان سے معافی بھی مانگ لی جائے لیکن معاف نہ کرے تو کوئی کون سا وظیفہ ہے جو کیا جائے تو والدین راضی ہو جائے؟
والدین کی خدمت کریں ان کی، اگر کوئی آخر کیا وجہ ہے معاف نہیں کر رہے، شاید بہت صدمہ پہنچایا ہوگا اور پھر چپکے سے سوری کہہ کر سرک گئے ہوں گے کہ میں نے معافی مانگ لی، جیسی بھول ویسی معافی، جتنا تنگ کیا تھا اس سے زیادہ عاجزی کے ساتھ معافی مانگنی ہوگی تاکہ ان کے دل میں آپ اتر سکیں، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اب ہر طرح سے آپ نے معافی مانگنے کا حق ادا کر لیا ہے، تب بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی ڈرنا چاہیے، موقع بموقع معافی مانگتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک کی جناب میں کہ ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ یہ آپ کو معاف کرتے ہیں. ڈرنا تو ہوگا، ماں باپ کا معاف نہ کرنا واقعی یعنی کہ بہت خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ پاک آپ عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کبھی کلیجی تناول فرمائی؟
حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ نے بقر عید کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے بھی دینا تھے، اور آپ قربانی کے جانور میں سے ابتدائی شروعات کلیجی کھانے سے کرتے تھے. تو یوں مطلب قربانی کے عید کے دنوں کلیجی سے شروع کرنا یہ سنت.
سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے کہ بڑھاپے سے پہلے موت آ جائے یہ دعا کرنا کیسا ہے؟
ارزل عمر سے بچنا ہے، ایسا بڑھاپا جو نکمی عمر آدمی بستر میں سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس طرح نے اللہ پاک کی جناب میں یہ دعا تو سرکار سے ثابت ہے کہ ارزل عمر سے بچائے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت مانگی، کہ بڑھاپا کتنا ہی ہو وہ نکمی عمر نہ آئے، ہے نا، یہی مراد سمجھ میں آتی ہے.
ارزل عمر ہی ہوتی ہے کہ یاد ہونے کے بعد بندہ بھول جائے، سٹھیاپا جس کو بولتے ہیں،
سٹھاپا.
لیکن حکم یہی ہے کہ دعا جب بھی مانگنی ہو تو اسی طرح مانگے کہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے زندگی بہتر ہے، زندگی عطا کر، جب موت بہتر ہو اس وقت موت عطا کر، اگر مانگنی ہی پڑے تو.
بڑھاپے سے پہلے موت مانگنا یہ درست نہیں ہے نا، یہ تو غلط ہے. بڑھاپا تو بڑے فضائل کا حامل ہے، بڑھاپے کے اپنے فضائل ہیں. ہر بوڑھے کو تکلیف ہو یہ بھی ضروری نہیں, کسی کو کم کسی کو زیادہ. خاص کر جو جوانی میں کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے نا, جیسا کہ آج کل ہے وہ دعوتیں کھاتے ہیں اور بغیر چبائے نگلتے ہیں, بیل بکرے آئیں گے تو سب کو کلی اختیارات دیں گے, پھر وہ پیٹ میں بوٹی بوٹے سب لڑا لڑی کر دیں, تو اس طرح وہ پھر نسوں میں کچھ نہ کچھ جمع ہوتا رہتا ہے, پھر بڑھاپے میں تکلیف. جیسے بعض لوگ بچپن میں دودھ نہیں پیتے, 18-20 سال تک تو دودھ زیادہ مفید ہے, کیلشیم بنتا ہے اس سے, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, اس عمر میں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. جن جو دودھ بچپن میں اس عمر میں نہیں پیے اچھی طرح, پھر یہ کہ بےچارے کو بعد میں ہو سکتا ہے کہ ہڈیوں کی تکلیف, جوڑوں کے درد, یہ وہ پا رہے. اس طرح کھانے پینے کی اگر بڑھاپا سکون سے گزارنا تو جوانی میں پرہیزی کرے, لیکن یہاں تو بوڑھا بھی نہیں چھوڑتا یار, بوڑھا بھی کھائے جا رہا ہے. کھانے پینے میں نو کمپرومائز کا بورڈ لگا رکھا ہے, فوڈ کلچر ہے, پھر بےچارے تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے. 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے, یہ ہم سے نہیں ہو سکتی.
ہمارے چلو پہ کرنا
یا اللہ, میرے بابا کا صحت اور عافیت والی لمبی عمر عطا فرما.
یا اللہ پاک, میری اہل سنت کو سایہ ہمارے گھروں پر دراز فرما.
یا اللہ پاک, میرے مرشد کو صحت اور تندرستی عطا فرما.
اے میرے اللہ پاک, امیر اہل سنت کو صحت و تندرستی اور عافیت والی طویل زندگی عطا فرما. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ.
یا اللہ پاک, امیر اہل سنت کو شفا قابلہ عطا فرما اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیل قائم فرما. آمین.
یا اللہ پاک, امیر اہل سنت کو شفا قابلہ عطا فرما, ان کا سایہ تادیل ہمارے سروں پہ قائم فرما. آمین.
ماشاءاللہ, پیارے پیارے بچوں نے میرے لیے پیاری پیاری دعائیں کی, اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے, ان کے اکمل قبول فرمائے. سب کو اللہ پاک عافیت صحت تندرستی بھری طویل زندگی نیکیوں بھری سنتوں بھری لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. جائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ابھی آپ کو آج مدنی مذاکرے میں دیکھنے کے بعد کافی شکر والے اور دعاؤں والے پیغامات بھی مجھے تو موصول ہونا شروع, مجھے تو شام سے ہی کچھ آ ہی رہے تھے, تو میں مدنی مذاکرے کی خوشخبری دے ہی چلا جا, لیکن قوم کو تشویش شام سے ہی تھی. الحمدللہ ابھی دیکھے مسکرا رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی آپ کو دیکھ دیکھ کے. سبحان اللہ,
الحمدللہ عزوجل. دو ہفتے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی اور جو ہے والدہ کا کینسر جو ہے وہ درست ہو گیا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً ایک سال سے جو ہے وہ والدہ کافی بیمار تھی اور کئی جگہوں سے جو ہے وہ علاج وغیرہ کروائے لیکن علاج ہو نہیں پا رہا تھا صحیح, لیکن ایک ہاسپٹل میں جو ہے وہ علاج کی ترکیب بنی اور علاج کا تقریباً خرچہ جو ہے وہ کم و بیش 15 لاکھ روپے کا خرچہ تھا, اور یعنی کہ آدھا علاج وہاں مکمل کیا تقریباً 12 لاکھ روپے کا. اور آپ کی بارگاہ میں بھی کچھ پیغام وغیرہ بھی بھجوائے تھے اور یہاں پہ دعا کا سلسلہ بھی ہوا. تو باپا, جیسے آپ نے پچھلے ہفتے یعنی کہ 2 ہفتے قبل دعا فرمائی, تو اس کے بعد جب ہم نے سی ٹی اسکین کی رپورٹ نکلوائی تو الحمدللہ عزوجل ڈاکٹروں نے کہا کہ بالکل کلیئر رپورٹ ہے.
آپ کو کوئی سوتی پیغام ملا تھا یا سوتی پیغام ملا ہوگا؟
جی, سوتی پیغام بھی آپ کا آیا تھا اور شاہ رخ اتاری کے نام سے.
جی اچھا,
اور پھر آپ نے یہاں پہ بھی دعا فرمائی تھی.
اللہ ہی بہتر جانے کس کی دعا سے ہوا, کس کے علاج سے. شفا اللہ نے دی الحمدللہ, ہمارا یقین ایمان اللہ پر, شفا رب نے دی, یہ یقین رکھنا ہے انڈرسٹوڈ مطلب جو رب چاہے گا وہ ہوگا. اب وہ دعا سبب بن جائے, دوا سبب بن جائے, جو بھی سبب بن جائے, اللہ پاک مسبب الاسباب سبب بھی وہی بناتا ہے. آپ اب شکرانے میں کیا دو گے, 12 ماہ 25 ماہ وقت مدینہ.
پاپا بس مجھے قبول فرمانے میں تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ پاپا 12 ماہ یہ بقرعید گزر جائے, انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نیت
محرم کی 1 تاریخ
انشاءاللہ
نیا سال آپ کا نیا سفر 12 ماہ کا. کوئی اور ہو تو اس کو بھی دینے کی اجازت ہے 12 ماہ کے لیے.
پاپا دعا فرما اسباب بن جائیں,
اللہ
نیت پوری بس.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سے میرا یہ سوال ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, کس طرح سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے, اس میں کیا کیا آج کل جو غلط طریقے ہو رہے ہیں اس سے ہماری نشاندہی کی جائے کہ کس طریقے سے ہم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے.
اللہ اللہ, جانور کو ذبح کرنے میں لٹانے کا طریقہ ہے قبلے کی طرف, اس کا منہ قبلے کی طرف ہو, اپنے ابلغ گھوڑے سوار میں اعلی حضرت کے حوالے سے طریقہ لکھا ہوا ہے, اور چھری تیز ہو, کند نہ ہو کہ رسی بھی نہ کٹے, ایسی نہ ہو کہ رسی سے گردن نرم ہوتی ہے, لیکن بعض ہوتے ہیں کہ بےچارے وہ چھری رگڑ رہے ہوتے ہیں, بےچارے نہیں جانور بےچارا, یہ اناڑی ہوتے ہیں ان کی چھری تیز نہیں ہوتی, وہ زور لگاتے رہتے ہیں جس سے جانور بےچارا تڑپ, پھر وہ تیز چھری سے بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن کند چھری سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تیز ہو چھری اور جلدی جلدی ذبح کرے, آہستہ آہستہ تکلیف دے کر نہیں. جب وہ ذبح کر لیا اور 4 رگیں ہوتی ہیں اس کی, ایک تو یہ خوراک کی نلی ہوتی ہے, ایک سانس کی نلی, اور دو یہ خون کی بڑی بڑی رگیں ہوتی ہیں, تو ان میں سے چاروں میں سے اکثر حصہ کٹ جائے, یہ کرنا ہے. اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ بس کاٹتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ موہرے تک پہنچا دیتے ہیں, جو جوڑ ہے نا گردن کا اس تک پہنچا دیتے ہیں, یہ بلا وجہ کی جانور کو تکلیف ہے, ظلم اس کو کہیں گے کہ بے فائدہ نہیں, اس کی حاجت ہی نہیں ہے, رگے کاٹنے سے خون نکلے گا, ہڈی کاٹنے سے نہیں نکلے. پھر یہ ایک وہ ظلم یہ کرتے ہیں بےچارے بکرے پہ کہ اس کو مطلب ایک دم یہ مورے تک لے جاتے ہیں, پھر اس کو چٹکاتے ہیں, پھر حرام مغز اس کا کاٹتے ہیں, بالکل یعنی کہ آخرت میں پتہ نہیں ہے کس طرح بھگتیں گے, اور کس طرح اگر یہی بکرا ان پر اللہ پاک نے مرنے کے بعد قبر میں پہنچا دیا, یا کئی بکرے جتنے کاٹے ہیں سارے حملہ ور ہو گئے تو کیا کرے گا, کہاں پناہ لے گا. یہ میں ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہی عذاب ہے, یہ نہیں کہہ رہا میں, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ عذاب ہو. یہ ہر مظلوم جانور بےچارہ کس کو فریاد کرے. اس طرح مطلب ہے کہ وہ میں نے جو عرض کیا بس ذبح کیا, اب خلاص اور چھری کا جو بھی کام ہے وہ ختم ہو گیا. اب جب تک اس کی روح نہیں نکل جاتی چھری ٹچ نہیں کرنی جانور کو, خام کا سائڈیں کاٹتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. بڑے جانور کا بھی وہ ابھی تو بیچاری زندہ ہوتی ہے اور اس کی سائڈ سے وہ کھال کاٹ کے بڑا جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر چھری گھوم کر اس کے دل کی رگیں کاٹتے ہیں. حالانکہ کہیں بھی حدیث پاک میں طریقہ نہیں دیا گیا دل کی رگیں کاٹنے کا, بلا فائدہ, یہ ظلم ہے ظلم. اور جانور پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے, بڑا گناہ ہے, یہ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی خوف خدا نہیں. پھر ستم والا ستم ہے کہ تماشا دیکھنے والے بھی بےچارے ویسے ہی ہوتے ہیں, مائنس بےچارے, عقل نہیں ہوتی ان میں, یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دلچسپی کے ساتھ, اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے. میں تو جب آتا تھا نا وہ باہر ان کے جب یہ ذبح ہوتے تھے, میں تو بعض وقت چھری ان کے ہاتھ سے لے لیتا تھا, بس ذبح ہو گیا, اس کو چھیڑنا نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں لگانا, ہاتھ سے بھی دبا دبو گے خون نکالتے, خالی شغل کر رہے ہوتے ہیں ان کو مطلب خوف نہیں آتا کہ جانور تڑپ رہا ہے. آپ کا زخم ہو جائے آپ اس کو ہاتھ مارو گے تو راحت ملے گی یا تکلیف بڑھے گی؟ انڈرسٹینڈ تکلیف بڑھے گی اس سے. یوں کر رہے ہو تو ان کو احساس ہی نہیں ہوتا جیسے کوئی گاجر مولی کٹی ہوئی ہے. جانور اس میں جان روح ہے. بس چھری آپ لے لیا کریں جانور سے, اس سے پہلے بات کر لیا کریں گے تو وہ زبا ہو گیا میں آپ کو چھری نہیں ہاتھ لگانے دوں گا, وہ جانور کو چھیڑنا نہیں ہے, اس کو کھال کرنا ہے. ٹھنڈا نہیں ہوگا, ٹھنڈا نہیں ہو ہم گرم گرم کھائیں گے, سمجھے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یار, اس طرح ہم تھوڑی مت ان کو چھریاں دیتے, وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب ساری رگیں کٹ گئی تو کیا کرے گا, ٹھنڈا ہی ہوگا. یہ دو چار منٹ میں ہو سکتا ہے کہ بچانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہوں, یا وہ بس وہ جدید پشتی دیکھ کر یہ ایک طریقہ رائج ہو گیا غلط تو یہ اس کو نبھاتے ہیں. یہ بالکل جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے بغیر چٹخائے بکرے کی گردن, اس میں ٹھنڈا ہونا ہوتا ہے. اس طرح وہ جو کوڑی کرتے, کوڑی کرنا کہتے ہیں لوگ اس کو, جو میں نے کہا کہ دل کی رگیں کاٹتے ہیں, پہلے کھال ادھیڑتے ہیں زندہ زندہ گردن کی, کتنی تکلیف تھی, پھر وہ دل کی رگیں کاٹنا بلا فائدہ ایزا ہے جانور کو, یہ نہیں کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ, اور پھر یہ کہ جانور کٹنے کے بعد بازا ناڑی ٹائپ کے ہوتے ہیں تو پیٹ پر زور کا گھٹنا رکھ دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خون کے ساتھ وہ میدا جو ہے نا اس کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا گوبر ٹائپ کا بھی بعض وقت زبا کے وقت نکلتا ہے, یہ اس کی وجہ سے نکلتا ہے کہ پیٹ پر اس کے پریشر پڑا نا اس سے بےچارے گا یہ نکل آتا ہے. یعنی ہم کو الٹی ہوتی کتنی تکلیف ہوتی ہے, یہ سمجھو ایک طرح سے بےچارے کو یہ شدید الٹی یہ کروا رہے ہیں, ایک تو گردن کٹی ہے پھر الٹی کا زور, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کسی کو سمجھ بھی نہیں پڑتی ہے کیا ہو رہا ہے. تالیاں بجاتے ہیں, موویاں بناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. وہ بے بس جانور بےچارا بندہ کٹا ہو ٹھیک ہے حلال ہے, اس کو شرعی طریقے پر ذبح کرنا بالکل جائز 100% جائز ہے, تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بے فائدہ ایزا, بلا فائدہ ایزا تکلیف دینا بغیر کسی نفع کے, میں اس کی ممانعت کر رہا ہوں. اس پہ پھر تالیاں بجانا اور خوش ہونا اور میلہ لگانا, اس کو تماشا بنانا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. آدمی اس میں عبرت حاصل کرے کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا, انسان بنایا, اس کی جگہ میں ذبح ہو رہا ہوتا ہوں, لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں تو میرے پر مزید کیا گزرتی. جب جانور کو نہیں سمجھ پڑتی ہوگی کہ یہ تالیاں بجا رہے, لیکن ہمیں تو عبرت, یہ تو غفلت کا انداز ہے نا, خوش ہونا, تالیاں بجانا, جانور کے ذبح ہونے کا تماشا دیکھنا, غفلت. ایسا نہ کیا جائے, عبرت حاصل کی جائے, یا پھر نہ دیکھا جائے, دیکھنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھنا کس نیت سے دیکھ رہے یہ بھی غور کرنا ہوگا, ساری انجوائے کے لیے دیکھ رہے ہوتے عام طور پر, مزہ آتا ہے. اللہ پاک میں نزا کی سختیوں سے بچائے, ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں محبوب کے جلووں میں کلمے پر ختمہ. اور بھی کئی صورتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں, جانور کو زندہ, جانور کے بازو بازی بکرے کے خاص کر یہ پائے کاٹ دیتے ہیں, کھال ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں, چھوٹے بڑے جانور کی مرغی کی کھال بھی ادھیڑ دیتے ہیں بازو زندہ زندہ, ابھی ہل رہی ہوتی ہے اور یہ کھال کھینچ دیتے ہیں. وہ بھائی سب ظلم ہے, جب تک ٹھنڈی بالکل نہ ہو جائے ٹچ نہیں کرنا ہے, مطلب اس طرح کا ٹچ نہیں کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بس یہ دو چار باتیں میرے کو یاد آئیں ہیں, میں نے عرض کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات قصائی حضرات بڑی جلدی میں ہوتے ہیں تو وہ جانور کو کھڑا کر کے ہی چھری پھیر دیتے ہیں, یعنی کہ کھڑا جانور ہے اس کو لٹاتے نہیں ہیں, اس کو ویسے ہی چھری پھیر دیتے ہیں تکبیر پڑھ کے. اس کے بارے میں آپ کی کیا ہدایات ہیں ہمیں, اور اس کے بارے میں آگاہ فرمائیے.
یہ اونٹ کو تو کھڑے کھڑے نہر کرنا یہ سنت ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے جانور بکرے وغیرہ بڑے جانور ان کو لٹا کر ذبح کرنا سنت ہے. اب کھڑے کھڑے کا کوئی ٹرینڈ بنا ہو تو مجھے کوئی صحیح کبھی دیکھا نہیں ہے, کھڑے کھڑے جانور کو ذبح کر دیا ہو, میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. کہیں کیا ہو تو سنت یہی ہے کہ اس کو لٹا کر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ وہ جانور حلال ہو گیا، اگر اور کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جس سے جانور حرام ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علیہ سنت سے ایک سوال ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی پہ کہتے ہیں کہ قربانی جب ذبح کرتے ہیں تو ہاتھ جو قربانی دینے والا ہے اس کا ہاتھ لگانا ضروری ہے، کیا یہ مستحب ہے یا ایسے ہی ایک رسم بنی ہوئی ہے؟
خود ذبح کرے یہ اچھا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح کرنا ثابت ہے، اور اپنی قربانی پر حاضر ہونا یہ بھی ثواب ہے، اچھا کام ہے. جیسے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، بس ذبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ حاضر ہونے کا تو ہے، چھری پر ہاتھ لگانے کا کہیں پڑا نہیں ہے. البتہ یہ کہ ہمارے یہاں طریقہ دیکھا ہے کہ قربانی کے جانور پر انہیں جو ذبح کرنے والا ہے ذابح کہتے ہیں اس کو، تو وہ چھری چلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر دوسرا ہاتھ رکھتا ہے. ہاتھ رکھنا جائز ہے، لیکن اب یہ کہ جس طرح وہ اللہ کا نام لینا ذابح پر ضروری ہے، اسی طرح وہ جو ہاتھ رکھے ہوئے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرا تو یہ بھی بولے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر. اب اگر جان بوجھ کر دونوں میں سے ایک نے ترک کر دیا کہ ایک تو کہہ رہا نا اس میں دوسرے کو کیا ضرورت ہے، تو جانور حرام ہو جائے گا. اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو ویسے بھی اگر پہلی چھری جو چلا رہا ذابح وہ بھی جانور ذبح کرتا ہے بسم اللہ کہنا بھول گیا، اللہ کا نام لینا بھول گیا، تو بھول جانے سے جانور حرام نہیں ہوگا، حلال ہو جائے گا، جان بوجھ کر نہ چھوڑے اللہ کا نام لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ماشاءاللہ ہمارے کورنگی ڈسٹرکٹ کے مختلف ٹاؤن کے اسلامی بھائی، کورنگی ٹاؤن، لانڈھی ٹاؤن، اسی طرح شاہ فیصل ٹاؤن، علی ٹاؤن، ان کے اسلام، ابراہیم ادری ٹاؤن، ان کے بھی اسلام میں حاضر ہوا ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوش آمدید. اگر رکیں گے یا چلے جائیں گے؟
آپ کی دعوت ملے گی، دیکھیں پھر کیا رسپانس.
سہاری کریں گے، روزہ رکھیں گے، کیا ان نو دنوں میں ایک روزے کا ایک سال کے روزے کے برابر سہاری کا انتظام بھی ہوتا ہے، خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. وہ یہ حرکت کرنے حرکت میں آنی رہے، صبح شاید چھٹی نہیں ہوگی، نن کی چھٹی ذرا نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ جس طرح ہم جھولا جھولتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو کیا جانور بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کے لیے یہ تکلیف کا سبب ہوتا ہے؟ ایسا کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی نا تو یہ چیخ رہا ہوتا، مزے سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کو لطف آ رہا ہے. ہاں اگر تکلیف ہوتی ہو تو پھر جائز نہیں ہے. ابھی ایک میں نے منظر دیکھا تھا، اسکوٹر پہ کسی نے اونٹ لادا ہوا تھا، شاید نیچے بکرا بھی لگ رہا تھا مجھے، اور ہنس رہے تھے زور زور سے، اونٹ مسلسل چلائے جا رہا تھا. اس کا مطلب بےچارے کا پیر ترچھا رہ گیا ہوگا یا کوئی حصہ اسکوٹر کا اس کے وزن دار ہے نا پیٹ پہ آ گیا ہوگا کوئی لوہے کا، جس سے اس کو مسلسل تکلیف تھی اور یہ چیخ رہا تھا، اب منہ کھول کے چیخ رہا تھا. اگر اس کے آڑے کوئی آ جائے تو پھر وہ شاید مشکل ہو جائے. یہ لے جا رہے تھے اسکوٹر،
لاکھوں روپے کا جانور لے لیتے ہیں، لاکھوں روپے کے جانور لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا پراپر خرچہ کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اسے صحیح معنی میں چارہ دینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے،
اور پھر اس کے لیے جو کٹائی کے لیے جس کا انتظام کیا جاتا ہے ذبح کے لیے اس کو بھی کمزور سے کمزور ترین جو شخص ملتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے یہ لاکھوں روپے کا جانور اور وہ پورا دن اس کے ساتھ بیٹھ کر جو مطلب کہ ایکسرسائز کرتا رہے ہوئے پہلوانی کشتی کرتا رہے ہوئے ٹک 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 اور دن نکال دے تو پھر جو حال کرتا ہے تو اس کچھ اس معاملے میں بھی معتدل انداز یقیناً اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے لیکن شاید بعض لوگ اس معاملے میں کچھ اور ہی سوچ کے مالک ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ
جی ہاں وہ جانور کٹوانے کے لیے جس کو کاٹنا ہے اس کو اس کا فن آنا چاہیے نہیں تو کیا وہ نیم حکیم خطرہ جان تو نیم قصاب خطرہ گوشت لیکن ہڈیوں کا بھی وہ چورا کرے گا ہڈیوں کا چورا بھی کرے گا اور کھال کو بھی چارنی بنا دے گا کھال قیمتی چیز ہے اس کے بھی جگہ جب وہ کٹ لگیں گے نہیں پورا آتا نہیں ہے وہ مچھلیوں والے اور پتہ نہیں مزدور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ کراچی کی طرف پنجاب سے سندھ سے یہ دھاڑے کے دھاڑے آتے ہیں بکری کے دنوں میں
کھال بھی حال ہو جاتی
ہاں بس کھال کا حال بھی حال کر دیتے ہیں یہ بےچارے ماہر نہیں ہوتے تو جو ہوتے ہوں تو الگ بات ہے لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھتے ہوں گے کہ جس کو ہم عام الفاظ میں اناڑی بولتے ہیں تو یہ اس طرح کے لوگ ان کو یہ دھندا کرنا نہیں چاہیے یہ سارے سال کے کام ان کا نہیں ہوتا سارا سال کا ہوتا تو پھر اناڑی کا لقب ان کو ملتا نہیں یہ ماہر ہوتے تو ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تین دن میں اتنا کیا کما لیں گے جتنا مطلب سارا سال یہ کھائیں گے ایسا تو ہے نہیں ان کو تو ذرا اجرت بھی کم ملتی ہے سستے کی وجہ سے لوگ ان کو مطلب لے لیتے ہیں یا کوئی ماہر ملتا نہیں ہے تو لے لیتے ہیں تو ماہر سے پہلے سے ترکیب بنانی چاہیے ماہرین کی بھی کمی نہیں ہے ماہرین ملتے ہیں اور ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے گوشت بھی خراب نہیں ہوگا کھال بھی خراب نہیں ہوگی فائدے دنیا بھی اعتبار سے بھی ماہر کی وجہ سے زیادہ ہے پھر بعض جانور کی کھالیں جو ہے یہ کسی کی باریک ہوتی ہے کسی کی سخت ہوتی ہے کھال پھر عمر کے تو ان کی چھریاں تیز ہوتی ہیں ماہرین کی یہ پتھر پہ سان پہ لگاتے سان بولتے ہیں لگانا یعنی یہ اس کو یوں اس طرح تیز کرتے ہیں تیز کرنے کا بھی ایک پروپر طریقہ ہر ایک کو نہیں آئے گا یہ جیسے یہ تیز کرنا ہے نا تو یہ یوں کیا چھری کو تیز تو سپوز کرو کہ یہاں آپ نے 10 مرتبہ رگڑا اب دوسری طرف بھی 10 ہی مرتبہ رگڑنا ہے چھری کو اگر اس طرف 10 مرتبہ رگڑا اس طرف 20 مرتبہ رگڑ ڈالا تو اب کیا وہ تھار اس کی انبیلنس ہو جائے گی جو دھار ہوگی نا انبیلنس ہو جائے گی اور صحیح نہیں رہے گی تو 100 مرتبہ یہاں کیا تو یہاں بھی 100 مرتبہ ہی ہونا چاہیے تو یہ کون کرے گا جو ماہر ہوگا جس کو پریکٹس ہوگی تو اول تو یہ اس طرح سان پہ لگاتے نہیں ہے پتھر پہ یہ لگاتے نہیں اس کو یہ وہ مشینوں سے پہیے جو گھومتے ہیں اس سے تیز کرواتے ہیں کبھی بھی ماہر جو ہوگا نا اس سے چھری تیز نہیں کروائے گا کہ وہ کام کی نہیں ہوتی کام کی یہ ہوتی پتھر پہ لگی ہوئی تو اس لیے وہ ماہرین کو ٹھیک ہے پیسے زیادہ لیں گے تو وہ اپنے فن کا ہنر کا پیسہ لے رہے ہیں نا کاریگری کا اس لیے وہ میرے مرحوم بھائی ایک قصہ بتاتے تھے کہ ایک مشین خراب ہو گئی اور جتنے بھی کاریگر تھے سب نے زور لگا لیا جو مشین اپنے کارخانے والے تھے مشین 10 سے مسنا ہوئے چلے ہی نہیں تو وہ کسی کو لائے ماہر کو اس نے ایک ہتھوڑا مارا مشین چل پڑی اور بل بنایا 101 روپے اس وقت کے ہوں گے 101 روپے یہ ہے شاید فرض ہی ہے تو 101 روپے بل بنایا تو وہ مالک تھا وہ چونکا بولا ہے کا دوڑے گے 101 روپے تو بولا ہتھوڑا مارے گا 1 ہی روپیہ ہتھوڑا مارے 1 روپیہ ہے اور کہاں مارنا ہے اس کے 100 روپے تو یہ کاریگر ہے نا وہ پتا کہاں مارنا ہے تو اس لیے وہ جانوروں کا حال بے حال نہ کرے کھال کا بے حال کھال کو حال بے حال نہ کرے بلکہ اس کی ہمارے زر مبادلہ میں نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لاٹ کے لاٹ جو ہوتے ہیں یہ ادارے جو جمع کرتے کھالے تو اس میں کٹی پٹی بھی اسی دام میں چلی جاتی ہے لیکن بظاہر تو ہمیں تو پورے دام یا جو بھی ملے دام وہ مطلب بعد میں چھاٹی ہوتی ہے ان کھالوں کی تو جو اس طرح کی کٹی پھٹی ہوتی ہے نا اس کی قیمت گر جاتی ہے کم آتی ہے کہ اس میں اس خال سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا کہ جو مطلب اٹھایا جانا چاہیے، یا یہ باہر بھیجنے میں نہیں جاتی ہوگی اس طرح کی خال، تو یہ ریجیکٹڈ. خریدنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اتنی مطلب اس طرح کی کھالیں ہوں گی، تجربہ ہوتا ہے نا ان کو. تو بہرحال ہمیں ہاتھوں کر کے ان چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں حکم شریف بیان نہیں کر رہا، یہ مطلب اس پر غور کیا جائے نا کہ جان بوجھ کر کوئی اپنے مال کو نقصان پہنچا، جب پتا ہے کہ یہ غلط کرے گا، اٹلا والے گا، کھانا خراب کرے گا، تو پھر اس کو دینا کیسا شرعاً، اس کے حوالے کرنا کیسے؟ یہ کنڈا کر دے آپ کے لاکھوں روپے کے جانور کا. خاص کر وہ کٹا جو ہوتا نا، کٹا بولتے ہیں بھینس کا جوان بیٹا، وہ ایک ہوتا نا بھینسا، بھینسے کا جوان ہوتا ہے اس کو کٹا بولتے ہیں. کٹے کی بھی قربانی ہو جاتی ہے جبکہ وہ عمر پوری ہو، کم از کم 2 سال کی ہو، لیکن یہ کٹے جو ہے نا اس کے لیے کاٹنے والے میں ہٹا کٹا چاہیے، ورنہ جو یہ تماشا بنائے گا نا، اگر کسی اناڑی کو آپ نے دے دیا نا، اس کی بیچارے کی جان پہ آ جائے گی، کٹے گا نہیں اسے، قابو نہیں آتے کٹے. یہ آپ کو پتا بھینسوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، جو لڑاتے ہیں نا خطرناک ہوتے ہیں، بازار یہ شریف کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی چھیڑے نا تو پھر بیٹھ جاؤ، یہ ساری کسر نکال لیں گے، پھر یہ کٹتے نہیں ہیں جلدی. پھر چھری بھی وہی ماہر والی چاہیے، باقی یہ پہیوں پہ کسی بھی چھری جو ہے نا 2-4 جانوروں پر آزمائی بھی، یہ تو کاغذ نہیں کاٹتی تو یہ گردن کیا کاٹے گی. اس لیے اس کے لیے بھی اگر آپ کے پاس کوئی ہٹا کٹا ہے تو ہٹا کٹا قصاب چاہیے، گوشت فروش چاہیے، بھلے پیسے زیادہ لے، اپنے فن کے لے رہا ہے مہربانی کرنا، نہیں تو یہ جان کے خطرے ہوتے ہیں، یہ ہڑاوڑی کر دے گا اور ہاتھ میں سے نکل گیا. اس طرح کے ویڈیوز پر چل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ بڑے جانور جو انسانوں کو جو ایزا پہنچ جاتی ہے چال دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، کیا کیا کر دیتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہر عبادت میں بس اندھیر نگری چوپٹ راج یہ ہماری قوم چلا رہی ہے یار. اب دیکھو نا حج ہے، جیسے حج ہے کتنا خرچہ ہے، حج کے سفر پر کتنا خرچہ ہے، حج انمول ہے، اس پر کوئی خرچہ نہیں ہے، انمول ہے، سارے خرچے حج پر قربان ہے، ساری رقم قربان ہے. ارے وہ دولت کس کام کی جو یار حج پر سفر مدینہ پر خرچ نہ ہو، ہے نا، کس کام کی. یہ حج کریں گے پھر جب اس پر کوئی بتائے گا نا کہ اس پر دم واجب ہو آپ نے کیا تو دم نکل جائے گا. ارے یار 12-12 لاکھ روپے دے کر حج آئے، حج کے لیے آئے، اور اب 800 ریال یا 700 ریال کا بکرا کاٹنے کا بول رہے تو دم نکل جاتا ہے، دم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے آسانی سے. میرے کو تو ایک چٹکلا یاد ہے جو میرا واسطہ پڑا تھا. ایک ہم مینا شریف کی طرف جا رہے تھے، وہ دوسرا دن تھا شاید یا تیسرا دن ہوگا، کنکری ہمارے لیے جا رہے تھے، ایک بڑے میاں آئے میرے اولیا دیکھ کر بےچارے، میں نے کنکریاں تو پھکوا دوں میں دوسرے کے ذریعے. اچھا میری طرف سے کنکریاں یہ مار دے رہا، تو میں نے کہا نہیں آپ جی آپ خود حاجی صاحب آپ خود ہی مار دیں کنکریاں. بازار تو چلتے پھرتے تھے اور پھرتیلے بھی کچھ انہیں ایسا نہیں تھا کہ جن کو دوسرے کو کرنا پڑے وکیل، آپ خود مار سکتے ہیں ماشاء اللہ. تو بولا وہ تو کل بھی میں نے کسی کے ذریعے پھینکوائی تھی کنکریاں. او ہو تو میں نے کہا آپ پر تو دم واجب ہو گیا، اور بابا جی کا دم نکل گیا یقین. میں نے ایک دم میں نے کہا وہ بپھرے، ہاں باقاعدہ بپھرے، اس سے میں آ گئے اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ. اور باپ رے باپ، تو میں مسکرا کر نرمی سے اس کو میں نے ڈیل کیا. میرے ساتھ ایک جدہ شریف کے سائے میں بیٹھے تھے، وہ جب چلے گئے نا بزرگ، بولا الیاس آپ کو غصہ نہیں آیا؟ تو میں نے کہا ہم دعوت اسلامی میں یہ باتیں سیکھتے ہیں، سارے دعوت اسلامی کا ماحول ہم کو بتاتا کہ مریض ہوگا تو غصہ تو آئے گا نا، غصے کے مریض ہوتے ہیں بس. ڈاکٹر مریض پر غصہ تھوڑی کرے گا، اس کا علاج کرے گا شفقت سے پیار سے. تو یہ ایک واقعہ میرے لیے ماضی کی یاد ہے. نہیں مانے ہو چلیں گے تو اب یہ پاکستانی تھے, اب کتنا خرچہ کر کے آئے ہوں گے, دم کے نام پر دم نکل گیا. اب اس وقت یہ مجھے جانتے تو تھے نہیں, چلو کوئی نام ہو قد ہو تو آدمی بولے گا چلو یار فلاں بول رہا تو صحیح بولتا ہے, ویسے داڑھی دیکھ کر آ گئے تھے بےچارے. اب وہ کوئی مسائل نہ جانتا ہو تو وہ بھی بول دیتا کہ ہاں بالکل بالکل میں مار دوں گا. اب یہ گنکری کوئی بات نہیں, اب بے فکر رہے. اگر یہ کرتا تو یہ بھی مستا, اگر اس کو یوں اندازہ ہو جاتا کہ یہ اس کو نہیں ہے مطلب اس کی طرح وکالت جائز نہیں ہے.
نہیں ہے اگرچہ سمت بسارت, نہیں ہے اگرچہ سمت بسارت, ہے دل میں تیری یا الہی محبت, تو اسلام کی ہم سے بھی لے لے خدمت, ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت, ہمارا
امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے. ہم ڈیف دوست بیٹھ کر آپس میں بات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, تو اذان شروع ہو جاتی ہے, ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اذان شروع ہو گئی, تو کوئی نارمل جو سن سکتا ہے وہ ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ اذان شروع ہو گئی تو ادب کریں, کہ اذان اور تلاوت اگر ہو رہی ہو اور ہم اس کا ادب کریں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اسی طریقے سے ہم مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, تو تلاوت کی ہمیں آواز نہیں آتی کیونکہ ہم تو ڈیف ہیں, سن نہیں سکتے, ہمیں معلوم نہیں ہوتا. کوئی عمومی جو سن سکتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو گئی, بات نہ کریں, ادب کریں. دوسری آپ سے عرض ہے کہ ہم تو ڈیف ہیں, ہمیں اگر کوئی نہیں بتاتا کہ اذان ہو رہی ہے یا تلاوت ہو گئی تو کیا اس کا ہمیں گناہ ملے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
اگر کوئی بتا دیتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے, تلاوت ہو رہی ہے, تو اس کا احترام کرنا چاہیے, وہ چپ ہو جائیں, اشارے بند کر دیں, اور جب تک یہ اذان ہوتی رہے پتا وہ اشارہ کرے گا کہ اذان ختم ہو گئی, اس کو یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ کام پورا کرے جس نے بتایا. اب اگر تلاوت کا اور اذان کا پتہ نہ چلے تو جارے کہ اس پر کوئی الزام ہی نہیں ہے.
ایک شخص تلاوت سن رہا نارمل ہے, وہ تلاوت سننے کے لیے وہاں حاضر ہے, وہ تلاوت ہو رہی ہے, اور ساتھ اس طرح ایک اسلامی بھائی موجود ہے جو سن نہیں پاتا اور وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ تلاوت ہو رہی ہے. اب یہ تلاوت کرنے والا جب ادھر دیکھے گا, جبکہ وہ آیا ہے تلاوت سننے کے لیے, تلاوت سن رہا ہے, تو کیا یہ تلاوت سنتے سنتے ان کو یہ چپ کرانا یا سمجھانا یا اشارہ کرنا کہ اس کے لیے اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟
اصل جو سننے کے لیے حاضر ہوا اسی پر فرض ہے کہ وہ سنے.
جی
جو سننے کے لیے حاضر ہی نہیں ہوا تو اس پر تو ویسے سننا فرض نہیں ہے, سنے تو اچھا ہے. تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اب اس پر سننا فرض ہے, اس پر سننا بھی فرض نہیں ہے, اس کو سمجھانا روکنا دوران تلاوت یہ اس کے لیے.
ویسے بھی وہ سن ہی نہیں پائے گا, جو اس طرح کا بندہ ہے وہ تو سن ہی نہیں پائے گا. اب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی کوئی ایسے اشارے کر رہا ہے کہ جو ڈسٹرب کرنے والے ہیں, پریشان کرنے والے ہیں, تو اس میں تو رعایت نکلے گی کہ وہ اشارہ کر دے کہ تلاوت ہو رہی ہے تاکہ وہ خاموش ہو جائے.
ٹھیک, ہاں وہ کیونکہ یہ ڈیف ہوتا ہے نا, شاید ان کی کوالٹی ہوتی ہے اشارے کے ساتھ وہ آواز بھی نکالتے,
آواز نکالتے,
حاجت نہیں ہوتی لیکن ان کی آواز نکلتی رہتی ہے. یہ تو ابھی کلپ آپ نے دیکھا نا, تو اس میں تو بڑی ان کی ٹریننگ کی ہوگی, کتنے تو کینسل ہوئے ہوں گے کلپ, اس پہ نہیں کر چپ چاپ رہنا ہے تو یوں یہ چپ رہے ہوں گے. یہ تربیت ہونی چاہیے ان کی, بیکار رہنے کا آوازیں نہیں نکالنی چاہیے ان کو بھی, کرتے ہی رہتے ہیں. اور انہیں یہ جو جتنے یہ زبان والے شور کرتے نا, کس کی طرح ان سے یہ لوگ پیچھے نہیں ہوتے, یہ کر رہے ہوتے بےچارے شور, حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی.
حالانکہ ان کے اپنے کان ان کی آواز نہیں سن رہے ہوتے ہوں گے, یہ تو نہیں سن سکتے, یہ آواز تو نکال رہے ہیں, مگر ان کے اپنے کان, ان کو خود کو شاید نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ ہمارے حلق سے کوئی آواز بھی نکل رہی ہے, کیونکہ ان کے تو کان سن ہی نہیں رہے ہوتے, مگر شاید ایسا ہوتا ہے کہ ان کی وہ اس کے اندر شامل ہو چکی ہے عادت کے اندر.
ہاں یہ عادت کے اندر شامل ہوتا, کوئی بتائے تو سمجھ آتی ہے
جی
کہ یوں نہیں کر رہا ہے, اس سے آواز پیدا ہوتی ہے, وہ اشارے سے سمجھتے جی تو ہوں گے. اللہ پاک حافظ. حضرت سیدنا جی ہاں فرمانا,
یہاں بھی یہ وہ پچھلے دو ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی, یہ یہاں بھی اگر اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ اگر بچہ یا کوئی بچی اس طرح چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ کسی بھی جانور کو گھاس کھلانے کے لیے بھی اگر کھڑا ہے, کھلا بھی رہا ہے, تو بڑا میرے درخواست ہے یہ بڑا ساتھ کرا رہے, یہ جانور کھاتے کھاتے بھی بعض ہوگا, جیسے کھاتے کھاتے بچے کی دھیان اٹ گیا نا, اسے گھاس ہٹا دیا اس کو گھوم جائے گی کہ بکڑے گی تو مار وار دے گا, یا ایسے بھی جانور تو جانور ہے. تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے دو دن پہلے یہی عرض کی تھی کہ مہربانی کریں اپنے کسی بھی بچے کو جانور کے پاس اکیلا نہ چھوڑے نہ بھیجیں
جی, لیکن یہ کہ ہے نا مطلب ہر وقت ہر جانور مارے ہی ضروری نہیں ہوتا, اب یہ ایسا معاملہ کہ اس پر قابو پانا کیسے, گھر گھر کی کہانی آج کل کہ بچے جانوروں میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, چارہ کھلا رہے ہوتے ہیں, چل رہا ہوتا ہے سب کی طرف, کبھی کوئی جانور اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ غصہ آ جاتا ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے, احتیاط اسی میں کہ بڑے کی نگرانی میں ہو. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے وہ شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ترغیب پر ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی جو نو دن ہیں اس میں روزے رکھنے کا ایک سلسلہ جاری ہے, اور ہمیں جو کارکردگی آج ملی ہے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں
کہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے جو نیتیں پیش کی ہیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 5 روزے رکھنے کی جو نیتیں ہیں 15,805، اسلامی بہنوں کی تعداد 11,518، 3 روزے رکھنے کی نیتیں 22,766، یہ اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے، اور اسلامی بہنوں کی تعداد ہے 8,440، 2 روزے رکھنے کی نیت اسلامی بھائیوں کی تعداد 27,891 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 12,054. اب تک جو ہمیں کارکردگی ملی ہے ٹوٹل نیتیں 98,474. اللہ پاک ان دنوں کی راتوں کی برکتیں نصیب فرمائے. مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ عید رات تک انشاءاللہ 10ویں شب تک یہ مدنی مذاکرے جاری رہیں گے. سوالات ہوتے ہیں اور آج کے مدنی مذاکرے کے جو سوالات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. جوابات جو ہے وہ کل اذان عشاء تک دینے ہیں. سوال نمبر 1، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اپنی قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے کون سا حصہ تناول فرما دیں؟ اسی طرح دوسرا سوال ہے، اونٹ کو کس طرح نہر کرنا سنت ہے، کھڑے کھڑے یا لٹا کر؟ سوال نمبر 3، روح الامین کس کا لقب ہے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.